الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اور خدا نمتال کا انتہائی شکر بہت احسان ہے خدا نمتال کا اس نے ہمیں بے دین کی جہالت سے گمراہی سے محفوظ کیا ہے دین کا علم نصیب کیا ہے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی رہنمائی نصیب کی ہے لاکھ لاکھ شکر خدا نمتال کا اس نے امام حسین کی محبت سے نوازا ان کی فرش اعضا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی دعا کرتے ہیں خدا کے حضور خدایا اس شرکت کے صدقے میں جو تو نے ہی نصیب کی ہے ہمیں ان کے وارث کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین مبین کے قرآن اور عترت کے تابے داروں میں قرار فرما انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت اور ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت سید الشہداء کے اعمال کی قبولیت زیارات کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر کئی مقامات کے اوپر انسان کی خلقت کو بیان کیا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام خلق ہوئے مٹی سے اور مراحل کے ساتھ جو ہم لوگ ظاہر ہے کہ بچپن سے وہ آیات کریمہ سن رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت آدم کو خلق کیا اور کبھی اس کا ریفرنس مٹی سے ہے کبھی اس کا ریفرنس پانی سے ہے کس کس مرحلے میں خلقت انجام پائی اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں یہ تمام چیزیں حضرت آدم کی خلقت میں کسی بہت عظیم الشان نقطے کو دکھانے کے لیے لہذا خدا تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت آدم کی خلقت کو بیان کرنے کے بعد اپنی تعریف فرمائی تبارک اللہ احسن الخالقین کتنا اچھا خلق کرنے والا ہے خدا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی انسان کم سے کم ظاہری طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس عنصر سے اس کرامت سے شرافت سے محروم رہ گیا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہوں گے ان سب کے اندر یہ شرافت یہ کرامت ہوگی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ سب انسان اس شرافت کرامت کے باوجود جو ان کے اندر ہے اور خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اس سب کے باوجود ہم جانتے ہیں انسانوں میں فرق ہے اور انسانوں کے اندر درجات موجود ہیں. البتہ کچھ درجات وہ ہیں جو دنیا پہچانتی ہے، جس کو ہم فرق نہیں سمجھتے، اور کچھ فرق ایسے ہیں جس کو شاید دنیا کاؤنٹ نہ کر رہی ہو لیکن بہرحال ہم اس کو فرق سمجھتے ہیں. مثلا دنیا میں جو مختلف اسٹیٹسٹکس آتے ہیں، آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ ایسے چلے جائیے یا پہلے زمانے بکس ہوتی تھیں اس میں دیکھیں تو کہیں پہ تقسیم ہوگی جغرافیہ کے اعتبار سے، کہیں پہ نسل کے اعتبار سے، کہیں پہ زبان کے اعتبار سے، کہیں پر جو پیسہ وہ کما رہے ہیں اس کے اعتبار سے، اور دسیوں تقسیمات ایسی ہوں گی. ہم سب جانتے ہیں ان تقسیمات کی بنیادی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت خوبصورت ایک اسٹڈی، خوبصورت کا مطلب اٹریکٹیو اسٹڈی انجام پائی اس بات کے اندر انسانوں کا اوریجن کیا ہے، جو فزیکل اوریجن ہے، کہاں سے آئے انسان. سب قبول کر رہے ہیں جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کا اوریجن افریقہ ہے، افریقہ سے انسان آئے سارے. تو وہ جو افریقہ سے انسان آئے ہیں وہ یہ اتنا زیادہ فرق کیسے ہو گیا؟ مثلا ایک جو ہیں وہ افریقہ میں جو جنریشنز تھیں مثلا وہ کس رنگ میں تھیں، جو بعد میں آئے تو اتنے ڈھیر سارے ڈفرینسز آ گئے. مثلا کوئی بھی اگر آج ایسٹ ایشیا کو اگر مقایسہ کرے، مثلا جاپان کوریا کو مقایسہ کرے افریقہ سے، کینیا اور تنزانیہ سے، تو اس میں کوئی مشارکت نہیں دیکھے گا، بالکل مختلف. یا مثلا وہ افریقنز کو مقابلہ کرے یورپین کے ساتھ تو بالکل مختلف پائے گا. لیکن اوریجن سب کا وہی ہے، ڈی این اے ٹریس ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی سب کا اوریجن ایک ہی ہے. فرق کیوں ہے؟ فرق جغرافیہ کی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر افریقہ گرم علاقے میں تھا، یورپ سرد علاقے میں تھا. مثلا یورپ میں گئے وہ وٹامن ڈی اتنا زیادہ آبزرو نہیں کر سکے، یا ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کا جسم اس کے لیے قابل نہیں تھا، تو ان کا رنگ سفید ہونا شروع ہو گیا اور وہ بہت سفید ہو گیا. اس طرح کے مسائل. تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق انسان کی حقیقت سے نہیں ہے. وزن کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، حتیٰ وہ جس کو ہم لوگ آج کل ایجوکیشن کہتے ہیں، ڈگریز کتنی ہیں، ہم معلوم اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اصل فرق کہاں پر ہے؟ اب ظاہر ہے میں اور آپ تو دیندار ہیں، اور ہم اور آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا. لیکن یہ بھی ایک ظاہری تقسیم ہے، ہمیں معلوم ہے جو خدا کو مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، یہ بھی ایک ظاہری تقسیم بن گئی ہے. کیوں؟ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو خدا کو مانتے ہیں، جو اگر اس کو کوئی ارزش دے، ویلیو دے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں بنے گی. اور کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو شاید ظاہری طور پر لفظ میں کسی خدا کو نہیں مانتے لیکن ویلیو رکھتے ہیں اپنے اندر، ان کے کیریکٹر ہے، ان کے کام کے اندر ایک ویلیو ہے، نہ ویلیو پیسے کے اندر، نہ ویلیو ان کی سائنٹیفک اچیومنٹس کے اندر، بلکہ کیریکٹر کے اندر ویلیو ہے. تو انسان آ کے سوچتا ہے کہ بالآخر وہ ڈفرینس ہے کہاں پر، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ مسجد جاتا ہے یا نہیں جاتا، اس کا بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، ڈفرینس کہاں پر ہے؟ جب انسان اس ڈفرینس کو ایکسپلور کرتا ہے تو ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ اچھا بن سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت سارے لوگ بہت سارے کام اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں سب لوگ یوں ہی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، چونکہ اس خاندان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے یہ کر رہے ہیں. برا نہیں ہے، خدا قبول فرماتا ہے، لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں انسانوں کے اندر جو اصلی فرق بنتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں بننا چاہیے. مثلا ایک بچہ کافر، جس کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں، خاندان میں پیدا ہوا، صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ کافر خاندان میں پیدا ہوا؟ کوئی معیار نہیں ہے اس میں. اس کی کیا شرکت تھی؟ اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کا وہ قصور نہیں ہے کہ وہ کافر خاندان میں پیدا ہوا. اس کی پیدائش سے پہلے اس کے پاس دو افراد تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، وہاں وہ پیدا ہوا، تو اس کے اوپر تھوڑی جہنم میں جائے گا. وہ کچھ اور ہوگا جس کے اوپر، نعوذ باللہ، اگر جہنم میں جائے گا تو کسی اور وجہ سے جائے گا، نہ اس وجہ سے کہ اس کا خاندان کیا تھا. اب اس وجہ سے کہ ایک پاکیزہ گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس وجہ سے جنت میں جائے گا؟ ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس کو کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کہاں ہے وہ ڈفرینس؟ وہ ڈفرینس کہاں پر؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، انسانوں میں کچھ انسان ہیں جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کچھ انسان ہیں کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، جس کو ہم لوگ اردو میں، عربی کا ایک لفظ نکال کے ہم نے اردو میں ڈالا، اس کو استعمال کرتے ہیں، صحیح بھی کیا، لاوبالی. لاوبالی انسان. لاوبالی عربی کا لفظ ہے. لاوبالی اگر آپ نے آپ کو یاد ہو کہ سید الشہداء نے جب پوچھا تھا کہ تمہارے نزدیک کہ ہم لوگ میں نے خواب میں اس کو عرض کرتا ہوں کربلا کی طرف جاتے ہوئے سید الشہداء نے تھوڑی سی دیر کے لیے استراحت فرمایا مرکب پہ بیٹھے بیٹھے سواری میں بیٹھے بیٹھے اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر تشریف لائے پوچھا کہ کیوں آپ نے کلمہ ارشاد فرمایا. سید الشہداء نے فرمایا کہ میں نے ندا سنی ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے اس طرح کا جملہ. تو مولا علی اکبر نے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق. امام نے فرمایا ہاں ہاں ہم حق پر. فرمایا اذن لا ابالی, عربی میں یہاں پہ استعمال ہوتا ہے اذن لا ابالی, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. لا ابالی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. پازیٹیو تھا, پازیٹیو میں بھی آ سکتا تھا نگیٹو میں بھی آ سکتا تھا, لیکن ہم نے اردو میں جب اس کو استعمال کیا تو کس میں استعمال کیا؟ نگیٹو میں. بس ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے, جنگ کے لیے گیا ہوا ہے, معرکہ کر رہا ہے خدا کی راہ میں, اسے کوئی کہے گا کہ یہ لاوبالی ہے؟ نہیں. ہمارے یہاں لاوبالی مثبت میں استعمال نہیں ہوتا, ہمارے یہاں لاوبالی منفی میں استعمال ہوتا, جبکہ عربی میں اس کا استعمال مثبت میں بھی تھا منفی میں بھی تھا. لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری نظر میں ایک ایسی پوائنٹ آیا تو میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. مجھے بعض اوقات الفاظ کا یہ جو تبدیل ہونا ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں, یہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ کسی فکری پس منظر میں ہوتا ہے, جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. باہر انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو ذمہ دار گروہ ہے, ایک گروہ ایسا ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہ لاوبالی ہے, پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی. اچھا کون سا گروہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے؟ ظاہر ہے لاوبالی. کیوں؟ اس میں کوئی فکر نہیں ہے, نہ کہ خدا نہیں ہے. خدا نہیں ہے ایک مشکل ہے, خدا ہو یا نہ ہو فکر نہیں ہے اس کے اندر. اب ایک مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, یہ بڑا ہوا ہے اور یہ ہے لاوبالی, اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ شاید نقصان ہو رہا ہے, شاید نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, خدا تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا, مسلمان خاندان میں اس کی شادی ہوگی, اس کے بچے مسلمان کہلائیں گے انشاءاللہ. سروں کی کثرت سے بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا, لیکن ظاہراً اس کا لاوبالی ہونا بہت نقصان دہ. اب فرق کہاں ہوا انسانوں کا؟ اس کے اوپر فرق آتا ہے, یہ پرواہ کرتے ہیں کسی چیز کی, ذمہ داری لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اب میں پرواہ کرنے سے بڑھ کر ایک اور درجے میں آ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی فکر نہیں کرتا, کوئی شعور استعمال نہیں کرتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے, کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے ہو رہا ہے, صحیح غلط کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے پرواہ کرتا ہے چیزوں کی, وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے یہ جو سوچتا ہے سمجھتا ہے یہ بھی بعض اوقات غلط فیصلے کرتا ہے اور انسانیت کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے, یہ قبول ہے. لیکن بہرحال انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوچنے سمجھنے والا ہونا چاہیے یا لاوبالی ہونا چاہیے؟ سوچنے سمجھنے والا ہونا چاہیے. ہمارا چونکہ موضوع نصرت امام ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. امام کا نصرت کرنے والا, امام کی نصرت کرنے والا جو معاشرہ ہے, جو گروہ ہے, وہ کیسا ہے؟ سوچنے سمجھنے والا ہے یا لاوبالی ہے؟ کوئی لاوبالی انسان کربلا آئے گا کیوں؟ کوئی لاوبالی انسان اہل بیت کا ساتھ دے گا کیوں؟ تو ہمیں ایک شرط اول سمجھ میں آتی ہے, پہلی شرط, یہاں سے معاملہ شروع ہوگا. اس سے شروع نہیں ہوگا کہ مسلمان تھا یا نہیں تھا, شروع یہاں سے ہوگا. ایسا اس آدمی کے اندر فکر ہے یا نہیں ہے, شعور ہے یا نہیں ہے. جب یہاں سے شروع کرے گا فکر ہے یا نہیں ہے, شعور ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے. پھر تیسرے مرحلے میں دیکھیں گے ذمہ داری لیتا ہے تو ذمہ داری کو پورا کرنے کا اس کا انداز کیا ہے. تو اس طرح سے ہم انسانوں کو کیٹیگریز میں ڈال کر اس سے ہم نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ امام کا ساتھ دینے میں کیسے رہیں گے. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا موضوع ہے رسم و رواج اور نصرت امام زمانہ. ایک بار پھر امام کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسم رسم و رواج کے ہمیشہ نقصانات نہیں ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں۔ سخت چیزیں، بعض چیزیں انسان اور معاشرے رسم و رواج کے اندر آسانی سے انجام دے دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی۔ اگر کسی معاشرے کے اندر رسمیں اچھی ہوں، اس معاشرے کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کی عادتیں اچھی ہوں۔ میں جو تھوڑا بہت غور و فکر کرتا ہوں انسان کے بارے میں، ظاہر سب سے پہلے تو اپنے بارے میں کہ مجھے زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہیے، اور ممکن ہے میرا وقت نکل چکا ہو جو کچھ بھی، باہر جتنا بھی ٹائم ہے، تو مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے اہم ایسٹ جو انسان کے پاس ہونا چاہیے، ایسٹ یعنی سرمایہ، سب سے اہم سرمایہ، سب سے اہم ایسٹ وہ اچھی عادت ہے۔ باپ نے کتنی جائیداد چھوڑی ہے یہ ایسٹ نہیں ہے، میں نے کتنی ایجوکیشن لے لی، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا، پوسٹ پی ایچ ڈی کیا، یہ ایسٹ نہیں ہے۔ میرے خیال ایسٹ کیا ہے؟ عادتیں کیا ہیں؟ کیوں بری عادتوں کے ہوتے ہوئے پوسٹ پی ایچ ڈی بیکار ہو جائے گا؟ بری عادتوں کے ہوتے ہوئے جائیدادیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا جو بری عادتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم لوگوں کا جو ذہنی سطح ہمارے معاشرے میں ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں بری عادتیں تو لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ سگریٹ پینا، نعوذ باللہ باہر کلب میں جانا، یہ چھوٹی بری عادتیں ہیں، اس سے بھی بڑی بری عادتیں موجود ہیں۔ اس سے بڑی بری عادت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہمدرد نہ ہونا۔ بری عادتوں میں یہ بری عادت، وہ سگریٹ پیے گا، اپنے ایک وجود کو، دو پھیپھڑوں کو نقصان پہنچائے گا، 30 سال پہلے مرے گا، 20 سال پہلے مرے گا، یا شاید نہیں بھی مرے گا، لیکن انسانوں کا ہمدرد نہیں ہوا، یہ انسانیت کو نقصان پہنچائے گا۔ من قتل نفسا بغیر عمد و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان اگر ایسا ہوا کہ جو دوسرے انسانوں کا ہمدرد نہیں ہوا، یہ وائرس ہے، پوری سوسائٹی کو تباہ کر دے گا۔ یہ ایک آدمی شراب پی رہا، نعوذ باللہ، تعالیٰ عذاب ہے اس کے اوپر، یہ بہت مصیبتیں لے کے آئے گا، یہ پورے معاشرے کو برائی کے اندر مبتلا کرے گا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس کی اصلاح شاید ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ کرے یہ انسانوں کے اوپر ظالم ہوا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ام الخبائث کا استعمال اس کو ظلم کی طرف لے جائے گا، کیونکہ اگر انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو وہ ظلم بھی کرے گا۔ لیکن اصل محور کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہمدرد نہ ہونا، بری عادت یہ ہے۔ اچھا اب میں اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنے کمال کے راستے کو آسان کرنے کے لیے عادتوں کو ایسا بنائیں کہ وہ ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیں، عادتوں کو ایسا ڈیولپ کریں کہ وہ ہمارے کمال کے حصول کو آسان کر دیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں سلسلے میں درود بھیجے گا محمد وآل محمد، معمولاً میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جو خود کروں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ سے کہوں، تاکہ اس آئے کریمہ میں مکمل نہ آ جاؤں جو کہتی ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا بات میں تاثیر تھوڑی سی بڑھا دیتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا۔ میں پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کل کہ جب بھی درود بھیجوں خدا کو، نبی کو اور اولاد نبی کو ذہن میں لاؤں۔ بھائی میرے ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عادت میری پڑ گئی اور میں نے زندگی میں ایک سال میں مثلا 5000 درود بھیجے، یہ 5000 دفعہ خدا کا میرے ذہن میں آنا، یہ میرے ذہن کو پاکیزگی دے گا یا نہیں دے گا؟ بہت دے دے گا۔ تو اگر یہ عادت پڑ گئی تو کمال کا راستہ آسان ہو جائے گا، کمال کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ درود ہر صورت میں نورانیت دے گا، لیکن اگر توجہ سے پڑھو بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ کوشش کیجیے انشاءاللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم انسان ایبسٹریکٹ پر سوچنے میں کمزور ہیں، ہم لوگ ایبسٹریکٹ کو مشکل سے سوچ پاتے ہیں۔ خدا بھی ہماری اس کمزوری کو جانتا تھا، تو اس نے زمین پر اپنے لیے گھر بنا دیا جس میں خود رہتا نہیں ہے، لیکن ہماری اس ویکنیس کو سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہیں خدا کو سوچنا ہو تو بیت اللہ کو سوچ لیا کرو۔ صحیح، یہ ہماری ویکنیس تھی، ہمیں کچھ نے جگہ دینی تھی یوں سوچو، تو درود میں یہ کر سکتے ہیں. مثلا جب آپ درود میں سوچنے کے عمل کو کریں، اب آپ کو اللہ کو سوچنا ہے، اللہ ایبسٹریکٹ ہے تو آپ نہیں سوچ پائیں گے، تو کیا کریں؟ کم سے کم خانہ کعبہ سوچ لیں. نبی کو سوچنا چاہتے ہیں، نبی کی ذات مقدس، نبی کا روضہ سوچ لیں. آل نبی کو سوچنا چاہتے ہیں، جنت البقیع کو سوچ لیں. صحیح، ایک مفہوم آپ کے ذہن میں. ہمیں جگہوں سے، اس موقع پہ جگہوں سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے، جگہ ایک نشانی کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح آپ اور میں اپنے سوچنے کے عمل کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم زیادہ اچھا سوچ پائیں گے. اور ایک بات اور سامنے آتی ہے، کسی بھی درود کو پھر ضائع نہ ہونے دیں، ہر درود کو اہمیت دیں کہ نہیں سوچنا سب پر ہے. یہ نہیں سوچے گا کہ میں دن میں 5 درود بھیجوں گا تو 1 کو سوچوں گا، 2 کو سوچوں گا، نہیں. آپ سوچیں ہر ایک کو سوچنا. تو اپنی مجلس میں آپ جتنے درود پڑھیں سب میں سوچیں، اس سے یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ عادتیں پتہ نہیں کتنی جگہ کام آئیں گے، اب اس میں نہیں کروں ورنہ وقت چلا جائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد. یہ تھی کہ انسان اگر اچھی عادتیں بنا لے تو اس کی زندگی میں بہت سارے کمالات حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. مثلا کیا اچھی عادت بنائے؟ ایک اچھی عادت یہ ذکر ہوگی، دوسری اچھی عادت، بہت امپورٹنٹ اچھی عادت، ہر وقت یہ سوچو کہ دوسروں کو دے کیا سکتے ہیں. ہر وقت کم سے کم یہ مت سوچو کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں، کم سے کم یہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میں اس سے کیا لے سکتا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں. یہ اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے. اس عادت میں کمال کیا ہے؟ اس عادت میں کمال یہ ہے کہ میں ابھی اس کے کنیکشن کو بھی عرض کروں گا روایت کی روشنی میں. اگر کوئی اس عادت کو اپنا لے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، بعض اوقات میں دعوے کر بیٹھتا ہوں تو ممکن ہے کوئی سوچے یہ جذبات میں آ کے اور پتہ نہیں کیا خطابت کی وجہ سے اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرتا ہوں میں. اگر کوئی اس عادت کو اپنا لے، اس کی زندگی میں سکون بے پناہ ہوگا، بہت سکون ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لوگوں سے دشمنیاں نہ ہونے پہ آ جائیں گی، اس کے دشمن ختم ہو جائیں گے، اس کے دوست بڑھ جائیں گے. یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی ایک روایت سے نکالا. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، سوال ایسے کرتے تھے بیچارے، جو سادہ لوگ ہوتے تھے، بہت اچھے لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں نے ایسے سوال کیے ہیں ہم لوگوں کی زندگی آسان کر دی. جو پیچیدہ لوگ ہوتے تھے وہ نبی سے پیچیدہ پیچیدہ سوال کرتے تھے، جن میں شاید ہمیں کام، ہمارے کام کی چیز کم نکلتی تھی، اس عنوان سے کہ وہ بلا وجہ میں ایک الجھاؤ ایجاد کرتے تھے اپنے لیے. بعض لوگ آتے تھے بہت سادہ سوال کرتے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے نبی سے یوں ارشاد فرمایا. تھوڑی روایت میں نے دیکھا 2-3 طرح سے بیان ہوا ہے، لیکن میں اس کو ایک کامن فیکٹر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو مثلا اس نے آ کے اللہ کے نبی سے گویا اس طرح کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کا دین مشکل ہے، اس میں بندوں کو خوش کرو تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو خوش کرو تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں. آدمی مجھے لگا کہ سادہ آدمی ہے، لیکن آدمی پیور، بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی. کہنے کا اللہ کے، یا تو اس نے یہ کہا کہ دین مشکل ہے، یا اس نے کہا کہ زندگی مشکل ہے. اب مجھے نہیں معلوم اصل میں کیا رہا ہوگا. اس نے کچھ اس طرح کی پرابلم رکھی کہ اے اللہ کے نبی، ایک کانفلکٹ ہے، بندوں کو خوش کرو خدا ناراض ہو جاتا ہے، خدا کو خوش کرو بندے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، دونوں خوش رہیں گے، دونوں خوش رہیں گے. ابھی بڑی بات ہو گئی. یہ ایک زمانے میں او لیولس پڑھاتا تھا ایک اسکول میں، تو اس کے او لیول کے سلیبس میں یہ روایت تھی، مجھے نہیں معلوم آج کل ہے یا نہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں زہد اختیار کرو. دنیا میں زہد اختیار کرو کیا مطلب؟ دنیا کے حریص مت بنو، دنیا پہ لالچ مت دکھاؤ. فرمایا یحبک اللہ، اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، اللہ تمہیں پسند کرے گا. بات صرف یہ نہیں کہ خدا خوش ہوگا، نہیں، خوش نہیں ہوگا، تمہیں پسند کر لے گا. صحیح ہے. اگر تم دنیا میں ہرس نہ دکھاؤ، لالچ نہ دکھاؤ، جس کا اپوزٹ کیا ہے؟ زہد. ہمارے یہاں زہد کا مطلب منفی لے لیتے ہیں، کافی منفی لے لیتے ہیں. زہد کا مطلب پتہ نہیں کیا لے لیں گے، اس لیے میں نے زہد کا استعمال اس میں کیا کہ لالچ نہ دکھائے، زہد کا مطلب ہوتا ہے کم پہ بھی اکتفا کر لے، خوش رہے، کم ہے خوش رہے، کوئی بات نہیں، نہ کہ لاوبالی ہو جائے۔ زہد میں اور لاوبالی ہونے میں بہت فرق ہے۔ زاہد غیر ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، زاہد لالچی نہیں ہوتا ہے، زاہد محنتی ہوتا ہے۔ نہ کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کہ زاہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا رہتا ہے، زہد کرتا رہتا ہے، جاب نہیں کرتا ہے، بزنس نہیں کرتا ہے، نہیں، یہ سب نہیں ہے، لالچ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، تم لالچ نہ کرو، قناعت دکھاؤ، دنیا میں کم پہ خوش رہو، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مت دیکھو، لوگ تمہیں پسند کریں گے۔ دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میرے ہاتھ میں 4 روپے ہیں، کوئی میرے سامنے آیا، میں یہ 4 دباتا ہوں کہ کہیں لے نہ جائے مجھ سے، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کوئی میرے سامنے آیا اور مجھے یہ خطرہ لگا کہ یہ مجھ سے کوئی فائدہ لینے والا ہے، اب دشمنی شروع۔ لیکن اگر کوئی میرے سامنے آئے اور وہ مجھے یہ سمجھا سکے کہ مجھے جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نہیں چاہیے، صحیح، اب میں کیوں دشمنی کروں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی سامنے آئے اور وہ مجھے یہ سمجھا سکے کہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں کچھ دینے آیا ہوں، صحیح، اب دشمنی کرے گا؟ اب کوئی پاگل ہے کہ دشمنی کرے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ مینٹیلٹی میں اپنی عادت یہ بنا، جب ہم کسی تک پہنچیں یہ نہ سوچیں اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے، یہ نہ سوچیں، کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں کیا دے سکتا ہوں، کم سے کم یہ مت سوچو اس سے مجھے فائدہ کیا ہونے والا، یہ مت سوچو۔ اگر آپ کے ذہن میں کہیں شبہ بھی آ گیا نا کہ میں اس سے یہ بینیفٹ لینے والا ہوں، یہ سمجھیں آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ کے دماغ پہ بوجھ بنے گا، اس کے دماغ پہ بوجھ بنے گا۔ اچھا، بینیفٹ لینے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جاب دلائے گا، یہ مجھے پیسہ دلائے گا؟ نہیں، یہ نہیں، اتنا صحیح کہ میں اس کے سامنے پہنچوں گا اور اس سے میں احترام لے لوں گا، یہ میرا احترام کرے گا، اس سے میرے سوشل اسٹیٹس میں کوئی فرق پڑے گا، اس کی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے شو مار پاؤں گا کہ میں کس کس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہ سب لینے میں شامل ہے اور یہ سب تعلقات کو تباہ کرنے میں شامل ہے۔ آپ خاندان میں ہوں، خاندان کے باہر ہوں، کہیں پر بھی ہیں، یہ مت سوچیں کہ کسی سے کیا لینا ہے، یا تو یہ سوچیں کہ لوگوں کو دینا ہے، یا کم سے کم یہ سوچیں کہ مجھے لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی زندگی اتنا پرسکون زندگی گزرے گی، لوگوں میں آپ کی محبت بڑھے گی، دشمنیاں کم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ منشاء خیر ہے، اس میں برکتیں بہت ہیں، بہت برکات ہیں اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں نے دینا ہے۔ جس طرح فرد میں ایک عادت اس کی زندگی منقلب کر سکتی ہے، معاشروں کے اندر بھی عادتیں زندگیاں منقلب کر دیتی ہیں، معاشروں کے اندر عادتیں زندگیاں تبدیل کر دیتی ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا میں مثال دوں گا، تو جب آپ درود پڑھ رہے تھے تو میرا دماغ مجھے مثال پہ لے جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے پھر اچانک میرے دماغ میں آیا کہ نہیں، مجھے ان 3 پہ غور کرنا ہے، صحیح۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے غور کیا؟ ہم لوگ بہت جلدی بھلا دیتے، بہت جلدی بھلا، میں بھی بھلا رہا تھا، صحیح، ہم لوگ شریک ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ مثال ہے کہ قوموں کے اندر کیا ہوتا ہے، قوموں کے اندر بھی جو عادتیں ہوتی ہیں، لینے والے بننا ہے یا دینے والے بننا ہے، اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے پہلے والی نسلیں چاہے یہاں ایشیا میں تھیں، چاہے یورپ میں تھیں، چاہے جاپان اور ایسٹ ایشیا میں تھیں، امریکنز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کی نسلیں ہیں کتنی، پرانی زیادہ نہیں ہیں، یہ لوگ زیادہ تر حریص نہیں تھے، پہلی والی نسلوں میں ہرس شاید کم تھی، تھوڑی کم تھی. ہاں ایک طبقہ تھا، ایک کلاس تھی جو بہت حریص تھی، بادشاہوں کی کلاس، فیوڈلز کی کلاس، یہ لوگ بہت حریص لوگ تھے، ابھی بھی ہیں مسلمان. عوام کے اندر ہرس اتنی نہیں تھی، عوام اچھے لوگ تھے، مجھے سمجھ میں آتا ہے. گزشتہ 60-70 سال 100 سال کے اندر عوامی سطح کے اوپر بہت ساری خرابیاں آئیں، عوامی سطح کے. ممکن کوئی یہ کہے کہ یہ اجداد پرستی کی ایک عادت ہے، جو پہلے والے صحیح تھے اب والے خراب ہیں. ہمیشہ ایک آدمی کہتا ہے، وہ ہم لوگ کہتے ہیں پچھلے والا حکمران وہ اچھا تھا، یہ والا جو ہے نا یہ خراب ہے. پھر جو دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ جو تھا نا وہ اچھا تھا. تو ممکن ہے کہ یہ وہ عادت ہو ہمارے اندر کہ ہم پیچھے والوں کو اچھا کہتے ہیں. لیکن میں جب مقابلہ کرتا ہوں، مقایسہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ لوگ حریص کم تھے، ہم لوگ حریص زیادہ ہیں. اس حرص کی وجہ سے ہمارے معاشرتی تعلقات ختم ہو رہے ہیں، معاشرتی تعلقات ختم ہو رہے ہیں. اچھا اگر آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور میں موضوع سے کنیکٹ کرتا ہوں، میں پھر ایک سوال پوچھوں گا، حریص معاشرے جو اپنی لالچوں پہ حریص ہوں، یہ امام کا ساتھ دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ روایت موجود ہے ہمارے پاس، پہلے بھی آپ کی خدمت میں بہت سارے لوگوں نے فرمائی ہوگی کہ مثلاً کوئی آدمی امام کے پاس آیا، آپ کے 1 لاکھ ماننے والے کوفہ میں، 2 لاکھ ماننے والے کوفہ میں، امام نے سنا، امام نے ایک سوال پوچھا، فرمایا اگر کسی مومن کو ضرورت پڑے دوسرے مومن کی جیب سے پیسہ لے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا اگر یہ لوگ ایک دوسرے کے پیسے میں اتنے سخت ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جان دیں گے کیا؟ یہ 10 روپے برداشت نہیں کرتے کوئی ان کی جیب سے نکال لے، تو یہ دوسرے کی جان کو خطرے میں دیکھیں گے تو جان دیں گے؟ کیوں دیں؟ اچھا یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، بالکل صاف عرض کر رہا ہوں، اب بالکل گراؤنڈ پہ آ جائیے، مثلا امام تشریف لائے، آپ ان کے لشکر میں گئے، میں گیا ہوں مثلا، ہمیں انشاءاللہ سالہ، جب انسان جنگ میں ہوتا ہے صرف اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے؟ نہیں. آج ہی جب میں تیاری کے لیے نحوی بلاغہ کے فرامین پڑھ رہا تھا، تو امام نے کم سے کم 2 جگہ مجھے یاد ہے خطبے میں، اگر موقع ملا تو میں کل پرسوں آپ کی خدمت میں خود بارز کروں گا، امام نے فرمایا میدان میں اترو، سر استقامت رکھو، شمشیر مضبوط رکھو، یہ کرو وہ کرو، پھر اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا. کم سے کم 2 خطبوں میں آج میں نے پڑھا. فرمایا جیسے ہی کسی مومن اپنے کسی بھائی کو دشمن کے خطرے میں دیکھو، اس کی مدد کے لیے لپکو. اچھا اس کو خطرے میں دیکھوں میں، اس کی مدد کے لیے لپکوں، تو کیا مطلب ہے؟ یہ 10 روپے سے زیادہ خطرہ نہیں ہے؟ یہ 10 روپے کا خطرہ نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے. وہ دشمن کے نرگے میں پھنسا ہوا ہے، میں لپکوں اس کی مدد کرنے کے لیے، میری جان کہاں جائے گی؟ میں بھی تو پھنسوں گا اس کے اندر. امام فرمانے یہ کرو. اچھا اس لشکر کو بنانے کے لیے حریص لوگ چلیں گے؟ بھائی وہ حریص تو 50 روپے میں جان دے رہا ہے، یہ مومن کے خون کے لیے کہاں جان دے گا؟ یہ اپنے 50 روپے نہیں دیتا. تو یہ جو حریص قوم کا لشکر ہو، یہ امام زمانے کی نصرت کرے گا؟ نہیں کرے گا. طے شدہ بات ہے، دعویٰ بھی کرے تو جھوٹا ہے، دعویٰ بھی کرے جھوٹا. اسی لیے تو امام سے جب اس نے کہا کہ 1 لاکھ آپ کے ماننے والے، امام نے نہیں کہا وہ نہیں 1 لاکھوں میں شمشیر زن کتنے ہیں، نیزہ بردار کتنے ہیں، گھوڑے پہ چلنے والے کتنے ہیں، تیراکی کتنوں کو آتی ہے، نہیں. انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ پیسے ایک دوسرے کے قربان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ختم ہو گیا، ہم شمشیر زن کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو یا اس کے ہاتھ میں شمشیر ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں کون سا ہے، ٹریننگ اس نے کہاں سے لی ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہے یا نہیں، یہ بتاؤ. اگر ہم کہہ رہے ہیں نا ہم امام وقت کی نصرت کے لیے تیار کر رہے ہیں، معاشرے کو بنا رہے ہیں، کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اسلحے دینا چاہتے ہیں، پیسہ لانا چاہتے ہیں، ٹریننگز دینی ہے، کیا دینا ہے؟ یہ دینا ہے پہلے خود، پھر دوسروں کو ظاہر ہے کہ بھائی پہلے وہ حرص اور لالچ جو اس معاملے میں رکاوٹ ہے امام کی نصرت کے راستے میں، وہ تو ختم ہو پہلے. اب اس حرص اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے کہاں سے شروع کریں؟ یہ کہ میں اپنا پیسہ کسی اور کو دوں، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے. پہلے تو یہ پتہ چلے کہ دوسرے کا پیسہ میرے ہاتھ میں آیا تو ذبح کروں گا یا نہیں کروں گا، پہلے تو یہاں سے شروع کروں. اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ ایک ذہن میں آتی ہے بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ سادہ ترین نقطہ آغاز، اسٹارٹنگ پوائنٹ سادہ ترین کیا ہے؟ امانت داری. امانت داری سے شروع کرو، دوسرے کے لیے اظہار کروں، قربانی کروں، اپنا پیسہ اسے دوں، یہ بات کی بات ہے. پہلا کام کہاں سے شروع کرو؟ امانت داری سے. امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کی کوئی چیز میرے ہاتھ میں ہے اس میں خیانت نہیں کرو، یہاں سے شروع کرو. مثلاً کسی بھی وجہ سے کسی کی کوئی چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، میں دوسرے کے مال کا محافظ ہوں یا نہیں؟ ابھی نہیں کہہ رہے اپنا مال دے دے، اپنا مال دے دے بعد کا مرحلہ ہے. پہلے تو یہ بتاؤ چور تو نہیں ہو، چور تو نہیں ہو. کسی کا مال میرے ہاتھ میں آ جائے اسے پتہ نہ ہو میں واپس کرتا ہوں، سوسائٹی واپس کرتی ہے، یہ مشکل ہے. پھر امام کی نصرت کہاں سے ہوگی؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں جب ساری قوم دعا عہد پڑھ لے گی عوان و انصار تیار ہو جائیں گے. دعا عہد 5 منٹ کا کام ہے، 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں 20 5 منٹ ہیں، 24 ضرب 20 اتنے 5 منٹ میرے پاس ہیں ہر دن. اس میں 1 5 منٹ لگا کے دعا عہد پڑھ لوں اور میری زندگی کا کمال وہاں پہنچ جائے کہ میں امام زمانہ کا ساتھ دے دوں، کیسے ہو سکتا؟ اس سے کیسے ہو سکتا؟ یہ دعا عہد اشارہ تو بن سکتی ہے لیکن یہ دعا عہد علت بن جائے، علت ہے تامہ کہ میں امام کا ساتھ دے دوں گا، یہ نہیں ہوگا. اشارہ ہے یہ. میں دعا عہد کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں لوگ سمجھیں گے میں اس کو مخالف ہو گیا ہوں، مخالف تھوڑی ہے. دعا عہد پڑھنی چاہیے لیکن اصل روح کہیں اور ہے. اصل روح کہاں سے شروع ہوئی؟ اب دیکھیے آج اس کو مفہوم کو صحیح ایک سالڈ بیس تک لے جانے کے لیے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قوم میں عادتیں ہوتی ہیں، عادتیں اچھی ہوں قوم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے انسان کے اندر اگر عادتیں اچھی ہوں تو کمال حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کون سی قوم اچھی عادت والی قوم ہے؟ تو بات ہوئی کہ بھائی لاؤ والی قوم اچھی قوم نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر. لاؤ والی قوم، لاپرواہ قوم، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قوم بیکار ہے. جو قوم پرواہ کرے تو کیا پرواہ کرے؟ پرواہ کرے تو یہ پرواہ کرے. اب آئے تو بات ہوئی اس کے اوپر کہ دوسرے کے اوپر اپنا مال قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ہم نے کہا یہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی اور چھوٹے پوائنٹ سے شروع کرنا چاہیے. اس سے چھوٹے پوائنٹ پہ لائے تو کہا بھائی امانت دار ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں. امانت دار ہے یا نہیں کا مطلب کیا؟ اگر کسی کا پیسہ، کسی کی عزت، کسی کا کوئی راز، کسی کی کوئی خبر میرے پاس آ گئی، امانت دار ہوں یا نہیں؟ امانت صرف پیسہ نہیں ہے، عزت پیسے سے بڑی امانت ہوتی ہے. کسی کی کوئی خرابی مجھے پتہ چل جائے یہ امانت نہیں ہے. اب میں نے تش تش بام کیا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ بنا کے پبلش کر دیا اس میں یہ خرابی ہے، یہ قوم امام کا ساتھ دینے والی ہے، کہاں کی بات ہے؟ امانت داری دکھائیں. سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں، امانت داری ہونی چاہیے. اچھا اب ممکن ہے کوئی کہے مولانا امر بالمعروف نہیں نہ منکر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیپٹر ایک اور ہے. دین خدا کے معاملے میں کوئی نعوذ باللہ غلط کر رہا ہے اس کو آپ جا کر تنبیہ کریں، اصلاح کریں، لیکن ایک شخص کی ایک ذاتی کمی ہے، یہ وہ نہیں جس کو تش تش بام کرنا ہے. امر بالمعروف نہیں نہ منکر کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے مومن کی عزت پامال نہیں کرنی ہے. تو نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے کسی کے اندر ایک خرابی دیکھ لی، میں 5 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں تم اس کی اصلاح کر لو تمہاری خرابی ہے، صحیح نہیں ہے. اس سے بڑا گناہ کیا میں نے، اور یہ گناہ بھی کیا ہے، معاشرے کو خراب بھی کیا. کیوں؟ اب اس آدمی کی عزت معاشرے میں پامال ہو گئی، پہلے ایک گناہ کرتا تھا اب 10 کرے گا کیونکہ ذلت ہو گئی اس کی. اس سے بہتر تھا کہ میں اس کی عزت محفوظ رکھتا اور خاموشی سے اس کو بتاتا کہ دیکھ تیری عزت ہے معاشرے کے اندر، یہ چھوٹا سا گناہ اسے چھوڑ دے. اب میں نے جو اس کو لوگوں کو بتا دیا تو وہ تو ذلیل ہو گیا اپنی نظروں کے اندر. جس آدمی کی پہلے عزت پامال ہوئی ہو تو وہ تو کہتے ہیں جب ایک قتل کے اوپر سزائے موت ہو گئی تو پانچ کیوں نہ کرو، یہ پانچ کرو نا، عزت کا خیال رکھنا ہے. تو میں اور آپ کہاں سے شروع کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں ایک ماحول اچھا ماحول ہو، ایک معاشرہ اچھا معاشرہ ہو، وہ معاشرہ جو امام زمانہ کا ساتھ دے گا، اس کے اندر رسم و رواج اچھی ہوں. اچھی رسم کیا ہے؟ اچھی رسم امانت داری ہے. اچھا، اب یہ امانت داری اس لقب امین کے سوا کچھ اور ہے کیا؟ یہ وہی امانت داری نہیں ہے جس سے نبی اکرم نے اپنے پیغام کو پھیلانا شروع کیا؟ یہ وہی ہے، وہی صداقت، وہی امانت، وہی ہے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نہ صادق ہوں نہ امین، اور ہوں عوان و انصار. یہ تو اے بی سی کے خلاف ہے، یہ نبوت اور اسلام کی الف بے جیم کے خلاف ہے. وحی کا پیغام وحی سے پہلے صداقت اور امانت سکھا رہا ہے. ایک آدمی کو صداقت اور امانت نصیب نہیں ہوئی، حافظ قرآن ہے، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے ایک آئے کریمہ بھیجنے سے پہلے دنیا کو صداقت اور امانت سکھائی، کہ یہ پہلے سیکھو تاکہ تم وحی لینے کے قابل بنو. پھر کسی طریقے سے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم لوگ یہاں سے شروع کریں، رسم ڈالنی ہے، اس رسم کو ڈالیں. ایک خطبے سے یا کسی کلام سے امام کی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خطبہ نمبر 32 ہے مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترتیب میں. فرمایا، اے لوگو، ہم ایک ایسے کج رفتار زمانہ اور نا شکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. ایوہ الناس انا قد اصبحنا فی دہر انود و زمن کنود. زمانہ نافرمان نہیں ہوتا ہے، لوگ نافرمان ہوتے ہیں جو اس زمانے میں رہ رہے ہوتے ہیں. جب اہل بیت فرمان ہے زمانہ نافرمان ہے تو کون نافرمان ہے؟ لوگ نافرمان ہیں. صحیح. بس یہ جو کوئی یہ سوچے ہم لوگ برے زمانے میں ہیں، ہماری غلطی نہیں ہے، نہیں، زمانہ لوگوں سے بنا ہے. 2018 تھوڑی نافرمان ہے، 1440 تھوڑی نافرمان ہے. نافرمان وہ لوگ ہیں جو 1440 میں رہ رہے ہیں. صحیح. ظاہر ہے، طبیعی سی بات ہے. اے لوگوں، ہم ایک ایسے کج رفتار زمانہ اور نا شکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں لوگ کج رفتار ہو گئے ہیں اور نا شکر گزار ہیں. اب یہ کج رفتار نا شکر گزار ترجمہ ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے فرمایا ہے، انودن و کنودن. انود کج رفتار، انود اناد دشمنی کو کہتے ہیں، اناد دشمنی ہوتی. مفتی جعفر حسین صاحب نے انود وہ لوگ جو دشمنیاں رکھتے ہیں اس کا ترجمہ فرمایا کج رفتار. کج رفتار یعنی جن کے چلنے میں ٹیڑھا پن ہے. کجی فارسی کا لفظ، اس کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا، رفتار یعنی چلنا. جو چلنے میں ٹیڑھے ہیں ایسے لوگ ہیں. ترجمہ کس کا ہے؟ انود کا، یعنی جن لوگوں کے اندر دشمنی ہے، نافرمانی ہے خدا کے حکم کے مقابلے میں. جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک یہ ایک سوسائٹی ہے جو انود ہے، کنود ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر جو رزلٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں اور جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ چل رہے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ اگلے جملے بیس ہے. جن چیزوں کو جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے. دو مصیبتیں، علم پر عمل نہیں کرتے اور جہالت کو ترک نہیں کر رہے. امام فرمانے ہیں کج رفتار نافرمان معاشرے کی بنیاد یہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ہم سوسائٹی کے رسم و رواج کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکری پس منظر دیکھیں گے, کوئی فکری پس منظر ہوگا. امام نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے دو جملوں کے اندر سوسائٹی کی مشکل حل کی. دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 32. فرمایا جن چیزوں کو جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے. لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جہلنا. اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہے, علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے یعنی عمل نہیں کر رہے, اور جو جہالت ہے اس کو سوال کر کے برطرف نہیں کر رہے. صحیح. اچھا کون سا آدمی ہوتا ہے جو جہالت کے باوجود سوال نہیں کرتا؟ کون ہوتا ہے؟ اپنے اندر ایک ایروگینس ہے, تکبر ہے, دوسرے کے سامنے یہ قبول نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے نہیں پتا. خود پسندی ہے, تکبر ہے. اس خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے کسی کو جا کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا, مجھے بتاؤ, اور بنیاد نظر آ گئی. اس کا مطلب ہے جو قوم خود پسندی میں مبتلا ہو, تکبر میں مبتلا ہو, یہ جہالت کو علم میں تبدیل کبھی نہیں کرے گی. وہ کون سی قوم ہوتی ہے جو علم کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی؟ نفس پرست. جن قوموں میں خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہوتا وہ بہت کچھ جانتے ہیں عمل نہیں کرتے. کیوں؟ اپنے خواہشات کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے خواہشات ان پہ حاوی آ جاتی ہیں. جانتا ہے صبح کی نماز پڑھے اچھا ہے, کیوں نہیں اٹھ رہا؟ نیند سے اٹھنا مشکل ہے. علم ہے عمل نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ نفسانی خواہشات. صحیح, بیس مل گئے ہیں. بس بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ معاشرہ ایک کج رفتار معاشرہ ہے, نہ شکر گزار معاشرہ ہے. اس معاشرے میں اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ نیکوکار خطا کار سمجھے جاتے ہیں, جو اچھے لوگ ان کو برا سمجھا جاتا ہے. اچھا اس کا بھی آگے اور چلنا ہے. پھر جب کسی اچھے آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں, نیک بننا کم ہو جاتے ہیں اور جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. ایک اور خطبے میں آئے گا انشاءاللہ. دو فینومینا کیا ہوئے؟ اگر کسی معاشرے میں اچھوں کو برا سمجھا جاتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں, ایک مزید اچھے بننا بند ہو جاتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو برا کیوں کہلائے, کوئی کیوں یہ چیلنج دے؟ نمبر دو, جو اچھے ہوتے ہیں وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. اگر خاموش نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر شہید ہوتے ہیں, پھر مرتے ہیں. آئے گا یہ بھی خطبے میں ہے. ہم بھی جانتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ شہید ہوئے ہیں اسی وجہ سے. البتہ ہر مرنے والا اس وجہ سے نہیں مرا ہے, لیکن کچھ لوگ اسی وجہ سے مرے, شہید ہوئے. تو کج رفتار زمانہ, ناشکر گزار زمانہ, اس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کر دیا, ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انجسٹس پھیلتا ہے سوسائٹی میں, میرٹس تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ محنت کرنا بند کر دیتے ہیں. جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے, جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور جہالت کو علم میں تبدیل نہیں کر رہے. وہ جو لوگ علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نفسانی خواہشات. جو لوگ جہالت کو علم میں تبدیل نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خود پسندی, تکبر. امام نے ایک اور فینومینا فرمایا. دیکھیے بات کو علیحدہ کرتے رہیے امام کے کلام کے اندر, کہ سبب کون سا ہے, اثر کون سا ہے. بلب جل رہا ہے, روشنی آ رہی ہے, روشنی سبب ہے یا بلب سبب ہے؟ بلب سبب, کاز ایفیکٹ. ہمیشہ جملوں کے اندر کاز اور ایفیکٹ کو علیحدہ علیحدہ کریں, آپ کا انالیسس مضبوط ہو جائے گا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم لوگ بجائے کہ کاز پہ محنت کریں ہم ایفیکٹ پہ محنت کر رہے ہوتے, اثر پہ محنت کر رہے ہوتے. اثر پہ محنت کم کرو, سبب پہ محنت کرو. آپ امام کی کلام میں ہمیشہ یہ ڈھونڈیں کہ سبب کون سا ہے, اثر کون سا ہے. تو امام نے فرمایا کہ سبب علم کا تبدیل نہ کرنا ہے، عمل نہ ہونا ہے، اور جہالت کو علم نہ لانا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور، جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے. پہلے پانی سر سے گزرے پھر سوچیں گے. اچھا، یہ معاشرے کی عادت بن گئی ہے. امام فرمانے ہاں بن گئی. اس کے بعد امام نے تقسیم کیا ہے کہ اس معاشرے میں لوگ چار قسم کے ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت انالیسس، پوری ہماری زندگی آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. تو علم پہ عمل نہیں کرتے، اپنی جہالت کو علم میں تبدیل نہیں کرتے. جب تک خطرہ سر سے نہیں آ جاتا خطرے کو احساس نہیں کرتے. کیا مطلب؟ لاؤ والی لوگ ہیں، خطرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پرواہ نہیں کر رہے، لاؤ والی ہے، زندگی مگن ہے. بس ہمیں بیس مل رہی ہے، اس امام کے انالیسس سے بیس مل رہی ہے. کیا خرابی ہے ان لوگوں کے اندر؟ یہ امام کا ساتھ دیں گے؟ امام ان کے ہاتھوں گلے کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں. اتنے خطبے نہج البلاغہ کے اندر گلے و شکوے کہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جو امام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. صحیح. اب آپ انصاف سے بتائیے، دیکھیں آپ خود بھی احساس کر رہے ہیں، ہم لوگ یہی لوگ نہیں ہیں؟ ہمارا معاشرہ جو علم ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، جو جاہل ہے اس کو علم حاصل کرنے کی پرواہ نہیں ہے، اور جب تک خطرہ سر سے نہیں گزر رہا احساس ہی نہیں کر رہا. یہ ہے ہماری مشکل. ابھی سب کو پتہ ہے، مادی دنیا کی مثال دیتا ہوں، سب کو پتہ ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں اس وقت پانی کا ایشو ہے. پوری دنیا الرٹ ہوئی بھی ہے. جن کے پاس ہم سے کہیں کم پانی ہے وہ پانی کو ذخیرہ کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں. ہمارے پاس آبادی کے تناسب کے اعتبار سے پانی بہت کم ہے ان کے مقابلے میں. اور ہمارے کسی شہر، کسی قصبے کے اندر، کسی آبادی کے اندر، کسی کالونی کے اندر ایون، جہاں تک مجھے پتہ ہے، پانی کی ریسائکلنگ کا کوئی بندوبست نہیں. بھائی یہ تم نوشتے دیوار نہیں پڑھ رہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے؟ میں ابھی راول پنڈی میں تھا. راول پنڈی میں ایک زمانے میں 50 فٹ کے اوپر، 60 فٹ کے اوپر پانی آتا تھا. صحیح ہے. ابھی جس محلے میں میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے اب کنویں بہت گہرے کھودنے پڑ رہے ہیں تب پانی آ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اتنا بھی کھود لینا تو اتنا نہیں بنے گا جتنا ہمیں سپر ہائی وے پہ کھودنا پڑتا ہے. ہمارا سپر ہائی وے کہاں ہے؟ دریا ہمیں ہی نہیں، ہم تو کوئی دریا ہی نہیں ہے. اور پنجاب میں دریا ہیں، اور دریا سوان بھی تھوڑا سا ہی فاصلے پر ہے وہاں پر، جو کچھ بھی ہے چھوٹا موٹا جو کچھ بھی ہے وہ. تو میں نے سوچا یہ اب جتنا بھی بتائے گا نا، یہ ہمارے سپر ہائی وے سے بہت کم ہوگا. میں اس کو بتاؤں گا ہمیں سپر ہائی وے پہ کتنا کھودنا پڑتا ہے تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا اس کو. بدقسمتی سے اتنی فٹ بتائے جتنا ہم سپر ہائی وے پہ کھود رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پنڈی کا واٹر لیول سپر ہائی وے کے واٹر لیول کے برابر آ چکا ہے. جبکہ پنڈی میں میرے والدین، میرے دادا دانا سب وہیں کے رہنے والے ہیں، 50-60 فٹ کے اوپر تھا پانی. صحیح ہے. 300 فٹ اور گیا ہے نیچے ایک جنریشن میں. صحیح ہے. یہ نوشتے دیوار کوئی نہیں پڑ رہا، ابھی بھی کہیں بھی سائیکلنگ نہیں ہے پانی کی. یہ کیسی قوم بنا رہے ہیں؟ یہ جہاں کہیں سے بھی بن رہی ہے نا، اس میں گھر کا بھی ہاتھ ہے، اسکول کا بھی ہاتھ ہے، معاشرے کا بھی ہے. اس طرح سے اس بیہیویئر کی قوم کو نصرت امام کی سعادت بہت مشکل سے ملے گی. ہمیں اس کو بنیادی طور پہ تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا، اگر ہم یہ تبدیل کر لیں گے نا، یہ بیہیویئر، یہ پانی کا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے گا. پانی کیا بیچتا ہے؟ پانی کا تو مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. وہ تو ان لوگوں نے حل کر لیا جن کے پاس کمٹمنٹ نہیں تھا، جن پہ خدا کا کوئی کمٹمنٹ نہیں تھا، انہوں نے حل کیا. ہم لوگوں کی مشکل یہاں پہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس، میں مثلا میں ممبر پہ بیٹھ کے پانی بچانے کی باتیں کروں. نہیں، پانی بچنا مسئلہ نہیں ہے، ہے تو مسئلہ لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ امام کی نصرت نہیں کریں گے ایسے لوگ، کمٹمنٹ نہیں ہے. تو کچھ اور کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ آخری جملوں میں اس کو سمیٹتے ہیں تاکہ ہم ایک پوائنٹ پہ پہنچیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبا کور جو ہوا وہ یہ ہوا کہ بھائی لاوبالی پن بری چیز ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے. اس کو ختم ہونا چاہیے. لاوبالی پن ختم ہو تو کیا ہو؟ ذمہ داری آئے، ذمہ داری آئے. امام فرما رہے ہیں علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، علم سے فائدہ اٹھاؤ. جہالت کو دور نہیں کرتے، جہالت کو دور کرو. خطرے کو پہلے سے احساس نہیں کرتے، خطرے کو احساس کرو، پلاننگ کرو. ہم پہنچیں گے امام کے ایک اور فرمان پر، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. نظم امرکم، یہ وہ مشکل ہے ہم لوگوں کی. آپ یقین فرمائیے اگر ہم ان عادتوں کو سنوار لیں، اور مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا دین کے ذریعے سے دوسری طرف سے، تاکہ یہ عادتیں سنبھلیں اور ہم لوگ انشاءاللہ اس امتحان کے اندر سرخرو ہو سکیں کہ خدا نے مطالعہ نصیب کیا. آج بالکل وقت اختتام پہ آ گیا، بلکہ وقت گزر چکا ہے. میں سوچتا تھا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کریں کہ سولو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو آپ کے پاس ایک ایکشن پوائنٹ میں عرض کر چکا ہوں، وہ تھا امانت داری. اس کے اوپر محنت کریں. امانت داری کس طرح سے؟ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے کسی کی، پیسہ، حرف، بات، راز، کوئی بھی چیز، امانت دکھا، اپنے سے زیادہ اس کی چیز کی حفاظت کر. امانت داری میں مضبوط ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ صداقت چاہیے، لیکن امانت داری میں مضبوط ہو جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اختیار کر لیں. مثلاً بالکل بچکانہ عوامی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلاً میرے پاس ایک پین ہے جو میرا پین ہے، اور ایک کسی سے میں نے پین لیا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے پین کا کتنا خیال کروں؟ اپنے پین سے زیادہ خیال کرو، تب تم امانت دار ہو. لیکن اگر تم نے خیال نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ختم. اب دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں، ایک سادہ سی بات ہے، آپ کسی کو دیکھیں جو گاڑی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا، تو لوگ کہیں گے یا تو رینٹ کی ہے، اس نے رینٹ پہ لیے، اس کی اپنی نہیں ہے. اپنی ہوتی تو یہ نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے ایمانی رچی بھی ہے، بے ایمانی رچ بس گئی ہے. صحیح، امانت داری دکھاؤ. نہ اس وجہ سے کہ کوئی پیسہ ملے گا، نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی خاطر دکھاؤ. خدا امانت دار انسان کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، نہیں گمراہ. خدا امانت دار کی ہدایت فرمائے گا، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے امانت داری دکھوائی. امانت داری اور صداقت، تو ایکشن پوائنٹ بالکل کلیئر ہے میرے خیال میں. اب کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ایبسولوٹ کلیئرٹی پر ہے. کوئی بھی چیز کسی سے لیں، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی امانت داری میرے سر پر، خدا حساب دے گا. تو پھر ہم انشاءاللہ، اور کون سی چیز دین سے بڑھ کر امانت ہو سکتی ہے؟ ایک پین کسی سے لوں گا تو اس کی امانت ہے، جتنا اس نے اجازت دی اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا. اتنے واقعات ہیں، میں آپ کا وقت مزید نہیں لوں گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے. دین تو سب سے بڑی امانت ہے، دین سب سے بڑی امانت ہے. اور یہ امانت کس نے ہمیں دی ہے؟ یہ امانت انبیاء نے ہمیں دی، یہ امانت آئمہ نے ہمیں دی. کیوں؟ حافظ دین وہ تھے، دین کے محافظ وہ تھے. یہ کہ سید الشہداء وارث حضرت آدم بھی ہیں، وارث حضرت نوح بھی ہیں، وارث حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دین منتقل ہوتے ہوتے سید الشہداء کے ہاتھ میں آیا ہے، اور یہ ساری امانتیں سید الشہداء کے پاس آ گئیں، اور سید الشہداء کے سامنے وہ مرحلہ آیا کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّتُ بِرْرَائِن مِثْلَ يَزِيدِ. سید الشہداء جو تمام انبیاء کی امانتوں کو اپنے اوپر احساس فرما رہے تھے، من جملہ سید الشہداء کے والد گرامی، ان کی والدہ ماجدہ اور نبی خدا، وہ احساس فرماتے ہیں کہ اب اگر یزید کے خلاف نہ اٹھے تو اسلام ختم ہو جائے گا، انبیاء کی امانتیں ختم ہو جائیں گی. سید الشہداء اٹھے اور بھرپور طریقے سے اٹھے، نہ صرف جانوں کو قربان کرنے آئے بلکہ جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنے آئے. سید الشہداء اجسام لے کر نہیں آئے، ارواح لے کر آئے. السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بالفنائے.
ارواح فنا کی، ارواح کو قربان کی.
اجساد نہیں تھے، اجساد بعد میں آئے، اجسام بعد میں آئے. سید الشہداء ارواح لے کر آئے. دیکھنے میں ضعیف ہے حبیب کی طرح، لیکن روح جوان ہے. دیکھنے میں صغیر ہے علی اصغر کی طرح، لیکن روح جوان ہے. سید الشہداء، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بالفنائے. اور ہر روح نے وہ معرکہ کیا کہ انسانوں کی روح کو جگا کے رکھ دیا، لیکن قربانیوں کے ساتھ، لیکن فداکاریوں کے ساتھ. اور کیسی قربانیاں، کیسی فداکاریاں. عزیزو، یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو برچھی لگی، یہ غم کم ہے، لیکن علی اکبر دشمنوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے. ایک برچھی لگی، ایک ٹکڑے لگا، یہ غم کم ہے. لیکن سید الشہداء دیکھ رہے تھے کہ شبیہ رسول سے بدلہ لیا جا رہا ہے. سید الشہداء دیکھ رہے ہیں حضرت علی اکبر کے اوپر برچھیاں اور نیزے. علی اکبر ہونے کے ناطے کم لگی ہیں، شبیہ رسول ہونے کے ناطے زیادہ لگی. اور سید الشہداء، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام صرف باپ نہیں ہے، اس کے پاس علم امامت ہے. تو جس کسی نے جو تکلیف اٹھائی ہے، اس تکلیف کو بعین ہی سید الشہداء نے سہا ہے. تو آپ اور میں جو پڑھتے ہیں نا کہ سید الشہداء، جب عاشور کے دن سید الشہداء کے جسد اقدس کو دیکھا تو 300 350 زخم تھے، میں کہوں گا یہ نہیں تھے، 4000 سے اوپر ہوں گے. ایک ایک شمشیر جو کسی مجاہد کو لگی ہے، وہ امام حسین کو لگی ہے. اور اگر یہ قبول کیا نا، تو پھر میں کہوں گا کہ جو بچیوں کو تماشے لگے، وہ بھی امام حسین کو لگے. اور امام حسین، جو مسلم بن عقیل کا لاشا کوفہ میں گھسیٹا گیا، وہ بھی امام حسین کا ہے. سب امام حسین ہے. وہ مظلوم کائنات بنے، اس طرح مظلوم کائنات بنے، اور خود ان کے وجود مقدس کے اوپر آیا. جو کہ میں نے حضرت علی اکبر کا ذکر کیا، بس دو جملے حضرت علی اکبر کی شان میں. اور اس کی شان میں کوئی کیسا پڑھے کہ جس کو الوداع کہنے زینب کبریٰ آئی ہے. ایک وہ موقع تھا جب آن و محمد الوداع کرنے آئے، تو بی بی نے یوں بھیجا جیسے تعلق ہی ختم ہو گیا. ایک دفعہ علی اکبر الوداع کرنے آئے تو ایسا ماتم کیا کہ نشان حیدر جوادی صاحب فرماتے ہیں، ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. کہا تو وہ معصمہ، وہ بی بی، اپنے بچوں کو بھیجا تو کہا تم پہ بھائی پہ قربان کر دیا، اور کہا علی اکبر کو الوداع کرتے وقت اتنا بیٹھا بھی اتنا ماتم کیا. اور سید الشہداء جب علی اکبر الوداع کرنے آئے، ایسا اگر دو جملوں میں ہی چند جملوں میں عرض کروں، جب الوداع کرنے آئے، ایک الوداع وہ تھا جو کسی مجاہد کو کہا کہ تم جاؤ، ایک الوداع علی اکبر کا تھا. عجیب لمحہ آ گیا، جب علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو ایک گویا نظر دیکھتے تھے کہ جائے، اور پھر کہتے تھے کہ نہ جائے. کبھی نہیں کہا علی اکبر مت جاؤ، نہیں کہا علی اکبر مت جاؤ، لیکن پیچھے پیچھے چلتے رہ گئے. عجیب لمحہ تھا یہ حضرت علی اکبر کا الوداع کرنا. جو حضرت علی اکبر زمین پر گرے، نہیں معلوم کیا کہا، کیا یہ کہا بابا آپ کو میرا سلام ہو، یا یہ کہا کہ بابا الوداع، یا یہ کہا کہ بابا مدد کو آئیں، مجھے نہیں معلوم کیا کہا. ہمیں اتنا پتہ ہے، ایک جملہ بیان کرتے ہیں، سید الشہداء نے فرمایا بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو، دکھائی نہیں دے رہا. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی یہ شاید روایت صحیح نہ ہو، تو میں اس سے کہوں گا کہ جب حضرت ابو الفضل کے لیے یہ روایت یقینی ہے کہ فرمایا اب میری کمر ٹوٹی، تو اپنے بیٹے کے لیے آنکھوں کی بینائی گئی ہوگی یا نہیں گئی ہوگی. سید الشہداء حضرت علی اکبر کے سامنے پہنچے، گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر کو احساس فرما رہی تھی کہ سید الشہداء اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کیسے اٹھا کر لائیں گے. گفتگو کی ہے علماء نے کہ آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آئیں تھیں یا نہیں آئیں تھیں، قطعا باہر تشریف نہیں لائیں، لیکن خیمے کے دروازے تک آئیں یا نہیں آئیں، میں کہوں گا یہ شاید پتہ نہ چلے کہ آئیں یا نہیں آئیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اگر اس موقع پر سید الشہداء کے دل کو کوئی سنبھال رہا تھا تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ صرف بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی جو سید الشہداء کے قلب مقدس کو سنبھال رہی تھی. بس اگر یہ شعر علامہ نشان حیدر جوادی صاحب پڑھتے تھے تو یہ شعر بالکل صحیح لگتا ہے مجھے کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. پروردگارہ جنہوں نے سید الشہداء پہ ظلم کیا ہے، حضرت علی اکبر پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدایا جنہوں نے سید الشہداء کی نسلوں کے ساتھ بغاوت کی ہے، خدایا ان کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، اس اور اس خاندان مقدس کے وارث کے، اس خاندان مقدس کے فرزند کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. خدایا تو نے ہمیں حضرت علی اکبر کی شہادت پر گریہ کرنا نصیب کیا ہے، خدایا کل حضرت علی اکبر کی شفاعت نصیب فرما. خدایا تو نے ہمیں ان کے غم میں رونا نصیب کیا ہے، خدایا ان کی طرح نصرت امامت کی راہ میں شہید ہونا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.